بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس الله الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الصلاة والسلام. قرآن زندہ مردہ ہے اور آگے کچھ کے لیے خدا آپ کریں قرآن کی آلود آپ بھی موجودہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی موجودہ ہے. لیکن ہماری بلکہ کبھی جو رہی تو ہم نے رمضان کا اجتماع خود ہی مسلمانوں کے خلاف کیا اور اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی کوشش بہت کم کی محل کے بنا لیکن مسلمانوں کو کافی قابل کرنے سے اور مناسب قابل کرنے سے اور سفلتا بازی پیدا کرنے کی ہم نے بڑی کوشش کی اور یہ گہری چاہ کی جسے مسلمان نہ سمجھ سکے اور علامہ قبیلی جنرل مالیہ کی اپنی حیثیت میں یہ بات جانور کے ساتھ سمجھائی ہے دنیا بھر کی جانور آپ دے سکتے ہیں کوئی دن بھرنا سردی کھانا ہم عورت پر مبنی جس مرحلے کی کہانی ہے کہ اسلام کو کس طرح سے مسلمانوں کو حقیقی اور عالمی مقصود سے دور کرے اب یہ تجربہ علاقے کے مطابق اور عام موجودہ ہر زمانے کے لیے موجودہ ہر دور کے لیے موجودہ جو موجودے مسلسل ہے کہ ان کن کن کی رہی دل دل میں مسلم میں اللہ حبدنا فاتو بسیر رسل مرسلے یہ موجودہ تو قیامت کے لیے ہے کہ اے نہ ماننے والوں اے کافروں اے اسلام کے دشمنوں اے قرآن کے دشمنوں اے یہودیوں نصاروں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو پھر تم اس قرآن جیسی ایک پورا بنا کر کیوں نہیں چاہتے اگر یہ انسان کا بنا ہوا کتاب ہے اگر یہ انسان کا کلام ہے تو تم سب انسان مل کر فقط اس قرآن تو ایک پورا جسم پورا بن گیا تھا لیکن آج تک کسی نے طاقت نہ ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی سنا سکتا یہ موجودہ تو مسلسل ہے لیکن ایک اور موجودہ جیسے آپ ہر مجلس میں ایک ایک آیت معجزے کے طور پر سن رہے ہیں جسے کل کی آیت آپ نے سنی کہ جس طرح سے قرآن نے اس رشین سائنٹسٹ کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے بتایا جو خلا میں گیا اور ذرا مجھے بھی بتایا جب انسان پہلا انسان وہاں پہنچے گا تو کیا کہے گا سبق پہ رہا والے آج قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں جو اس وقت ریسنٹلی بہت ہی تازہ موجودہ ہے قرآن کا لیٹسٹ موجودہ قرآن کا جس کو اس زمانے کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر پروفیسر جو عیسائی ہے اس نے تدریس کیا ہے کہ یہ قرآن کا مندر ہے. قرآن کی آیت کا انسان ہوتا ہے سننا خلق نہ ملک پتہ الگ ہے اور خلق نہ الگ کا ملک پتہ فخلقنا الهجرة حجاما فكسونا الحجام لحما ثم خلق الله خلق الآخر فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح سے خلق کیا. انسان ہوا, ہم نے نطفے سے کلاس خون بنایا, ہم نے خون سے بنا نوکرا بنایا, پھر گوشت کے نوکرے سے ہم نے ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر ہم نے جوش چڑھایا, اور پھر ہم نے آخری ایک انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. اور اللہ سب سے بہترین خالق. یہ آیت ہے موجودہ سورہ المؤمنون کی غالباً یہ آیت ہے جو آج کیا موجودہ آپ اسے جب سے عرض کر رہا ہوں, جسے ایک بہت بڑے ڈاکٹر مشہور ڈاکٹر نے تصویر کیا ہے. یہ اس وقت قرآن کا سب سے بڑا موجودہ. یہ ڈاکٹر پروفیسر ایس مرو کینیڈا میں شہر ٹورنٹو میں اینڈرولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہے. اس نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی ان آیتوں کے سلسلے میں لکھا ہے, اور یہی لکھا ہے, یہ انسان کہتا ہے, یہ اینڈرولوجی کا پروفیسر ہے, کئی کتابیں اس نے اس پر لکھی ہے. اینڈرولوجی یعنی بچہ کس طرح سے پرورش پاتا ہے, ناسک کے اندر اینڈرو کس طرح سے اس کے یہ پایا جاتا ہے, یہ تمام اینڈرولوجی کا علم کیا جاتا ہے. اس کا اس وقت پوری دنیا میں بہت بڑا مانا ہوا پروفیسر. یہ کسی میٹنگ میں کسی اسلامی ملک میں گیا اور کہا کسی نے اس کو قرآن مجید کا نقشہ دیا, اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ قرآن کی جب اس آیت پر اس کی نظر پڑی تو یہ چوک اٹھا, یہ حیران ہو گیا, اور اس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ باقی یہ قرآن کی آیت میرے کو ہلانے کے لیے کافی تھی کہ میں ایک عیسائی پروفیسر ہوں, مسلمان نہیں ہوں, لیکن یہ آیت دیکھ کر میں حیران ہو گیا. بھائی یہ آپ نے سنی آیت کا ترجمہ سنا, اب پروفیسر کیچ بول کے کہتا ہے کہ 1940 سے پہلے جب تک مائکروسکوپ بنایا نہیں گیا تھا تمام میڈیکل والے میڈیکل سائنس ایمبرولوجی والے یعنی وہ جو بچے کے ہوٹل میں خاص علم رکھتے ہیں ایمبرولوجی والے وہ کہتا ہے ہم لوگ جاہل تھے کہ اندر وہاں کے علم میں بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے. کسی ڈاکٹر کو پہلے پتا نہیں تھا کہ کس طرح سے اسٹیج سے انسان گزرتا ہے, کیسے انسان مار کے تیز میں بنتا ہے. جب تک کہ وہ مشین نہیں بنی تھی مائکروسکوپ کی, تب تک سائنس جو تھی وہ جہالت میں تھی, وہ غفلت میں تھی, اور یہ تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن تصور دے رہا ہے کہ بھائی نطفہ بنا نطفے سے خون بنا, خون سے گوشت کا گھونسلہ بنا, اور گوشت کے گھونسلے سے ہڈیاں بنی, اور ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. یعنی اس تیزی کا اس طرح سے سائنس کے ساتھ کوئی تصور نہیں تھا جب تک کہ مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی, جب تک مذہبی بڑی مشینریاں ہمارے پاس نہیں آئی. لیکن کہتا ہے جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کا کتاب ہے, اور 1400 سال پہلے ان کے نبی پر نازل ہوا تھا, جس وقت نہ میڈیکل سائنس کی ترقی تھی نہ اس وقت اتنی ریسرچ ہوئی تھی, تو میں بہت حیران ہو گیا کہ وہ چیز جو 1940 کے بعد ریسرچ کے بعد ہمیں معلوم ہوئی کہ بعد انسان کسی طرح سے اسٹیج سے ملتا ہے, وہی چیز قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا. یہ خود اپنی کتاب میں کہہ دیں میری حیران کو کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے 1940 سے پہلے کہ بھائی کوئی ایسی کتاب جو آج سے 1400 سال پہلے لکھی جائے, اور اس میں وہ سائنس کے بارے حل ہے جو 1940 تک جو ریسرچ ہوئی ہے تحقیق ہوئی ہے اس کے بعد جا کے سمجھ جائے. سب یہ آیت اس نے تو نہیں دی بلکہ وہ حیران ہوئے. ایک اور آیت انسان یا بکور انسان ہم نے تمہیں تمہارے ناؤں کے پیٹوں نے کس طرح حل کیا, تمہارے ناؤں کے نسلوں نے کس طرح سے تمہاری حفاظت کی. یا بکول فی بکور امراض کی ہم نے تمہیں تمہارے ناؤں کے پیٹوں میں اس طرح سے محسوس کیا. ہلکا نام حل ایک اسٹیج سے نکال کر ہم نے تمہیں
دوسری اس دیش تک پہنچایا. اب مجھے تین تلاش اور قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں تین اندھیرے پردوں میں محفوظ رکھا. یہ سنا ہم نے بچے کی حفاظت ماں کے پیٹ میں تین تلاش, ہم نے تین کتابوں میں تین اندھیرے پردوں میں انسان کی حفاظت کی. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا. اب میڈیکل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تین حجاب تین پردے اس کی حفاظت کرتے ہیں. پہلا پردہ ایبڈومینل وال, یعنی یہ پیٹ کی چھال جو ہے ایبڈومینل وال کہلاتا ہے, اور دوسرا پردہ یوٹیرائن وال کہلاتا ہے, اور تیسرا پردہ ایگزوکرینیک میمبرین کہلاتا ہے. یعنی یہ آج کرشنا بچنا ہے, یعنی آج 1400 سال کے بعد ریسرچ کر کے جہاں پر آج کی سائنس پہنچی ہے کہ تین ہزاروں میں انسان محفوظ ہوتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا ہے انسان, ہم نے کئی حفاظت کی, کس طرح سے حفاظت کی, تین حجابوں میں حفاظت کی. تو علی علی غالی اگر قرآن انسان کا کلام ہوتا تو یہ بہت بھی نہیں تھا کہ 800-1400 سال پہلے اس علم میڈیکل کے بارے میں قرآن نے سوال کرنے والا ہوگا. مثال کیا قرآن موجود ہے, اگر یہ موجودہ لے کر ہم کافروں کے سامنے پیش کریں, مسلموں کے کام سامنے پیش کریں تو انہیں مسلمان بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ہم مجبور ہو گئے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں. فقط چند منٹ کی وعدہ کر دیا, ہمارا مقصد ہے کہ چند منٹ کی وعدہ ہو جائے آپ, تاکہ ہماری مجلس کی ظاہری یہ رونق بڑھ جائے. لیکن حقیقت میں یہ ہم گناہ کر رہے ہیں, قرآن کا مضمون کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس حقیقت کو پیش نہ کریں جو قرآن کا مقصد ہے, جو روح قرآن ہے, تو نام صحیح بات ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اس فکر کو کیسے بدل گیا, مسلمان اس فکر کو کس طرح سے بدلا گیا, اور عالم کفر نے مل کر یہ کام کی کہ مسلمان رہے مگر اس کی فکر اور مگر اس کی فکر میں, اس کی فکر اس نام کی فکر نہ ہو. تو ان کا حکومت کرنا آسان ہے, ان کا خون پینا آسان ہے, ان کو غلام بنانا آسان ہے, انہیں آپس میں لگانا آسان ہے, ان کے ممالک سے اپنے لوگوں کے ذریعے سے حکومت کرنا آسان ہے. حالانکہ قرآن آج دیکھیے جناب خمینی کا جو جملہ ہے کہ جتنا حسین مظلوم ہے اتنا قرآن بن سکتی ہے, جتنے حسین مظلوم ہے اتنے ہی قرآن پر بدھ ہوئے ہیں. جو پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم خطائی کتاب اللہ و اشرفی اللہ, اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں کھول کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل ہے, اور نئی افسائتا ہفتہ یہ الگ ہے. یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ کی کہ جو ظلم قرآن پر ہوگا وہ ظلم اہل پر ہے, جو ظلم اہل پر ہوگا وہ ظلم قرآن پر ہے. کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے جہاں تک کہ یہ قول پر میرے ساتھ رہے ہوئے. قرآن اور اہل کبھی الگ نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا کہ حسین کے سر کو کاٹا, کیا حسین قرآن سے الگ ہو سکے؟ نہیں. جو سکھ تھا وہ کرملا میں قرآن پڑھ رہا تھا, اور جو سر ہے وہ میرے کی جھوٹ پر قرآن پڑھ رہا ہے. یعنی قرآن کبھی اہل بھائی سے الگ نہیں ہو سکتا, اہل بھائی کبھی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے. تو اب جو تین امیر اسجد کے گلے سے لگ رہا ہے وہی تین قرآن کے گلے سے. بھائی جو ظلم قرآن میں ہوا وہی ظلم اہلائت میں ہوا, اور جو ظلم اہلائت میں ہوا وہی ظلم قرآن میں ہوا, اور قرآن پر غیروں نے بھی ظلم کیا جان کر, اور اپنوں نے ظلم کیا نادانوں, نادانوں نے اپنے دوست نادانوں نے بھی ظلم کیا اور غیروں نے بھی ظلم کیا. اب دیکھیے قرآن پر کیا ظلم ہوا, قرآن وہ ظلم الہی, قرآن وہ آئین الہی, قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن میں انسان ہوتا ہے. اے انسانوں یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ ان کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے خدا تمہیں زندگی دینا چاہتا ہے, زندگی کا نور دینا چاہتا ہے. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن ہمیں حیات دینا چاہتا ہے, اور کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہو. تمہیں اگر حکومت چلانی ہے تو اس کا مسئلہ قرآن میں موجود ہے, اگر تمہیں اکنامک چاہیے اقتصادی مسائل چاہیے قرآن میں موجود ہے, ورنہ ہوگا رتبوں ورنہ یاد سن ان باقی کتابیں ہوگی. اس قرآن میں ہر خوش اور درد ہر خوش اور سر کا ذکر موجود ہے. سماج کے علاوہ اب آپ لکھیے وہ قرآن جو ہمیں حیات دینے کے لیے آئے, وہ اہل ہیں جو ہمیں زندگی دینے کے لیے آئے, ان پر آج ہم نے کیا ظلم دیا؟ اب بتائیے قرآن تب کیا ظلم ہوا؟ آج یہ بتائیے قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو. آج ہم آپ کو سوال کرتے ہیں کیا آپ کے شہر میں آپ کے شہر کے کالجوں میں قرآن کی حکومت ہے؟ کیا آپ کے شہر کے تھانوں میں قرآن کی حکومت ہے؟ اب ہم نے سنا ہے یہاں اسی طرح تک جو مومن آتے ہیں انہیں پولیس نے دو تین مرتبہ مارا پیٹا ہے, مسجد میں آنے والوں کو مار پیٹ ہو رہی ہے, یہ انتہائی خطرناک کام ہے, اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. لہٰذا حکومت فوراً نوٹس لے کہ یہ فوراً شریر ہے جو خالصتاً اور خاص طور پر مجلس میں جانے والوں کو مارا ہے. یہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ قرآن نازل کیا جائے, قرآن زندگی کے ہر شعبے میں رہے, قرآن تمہاری زندگی ہے, قرآن تمہیں نور دے گا, قرآن تمہیں زندہ کرے گا, قرآن تمہیں ہر ظلم سے نجات دلائے گا. یاد رکھیے قرآن وہ نسخہ ہے جو ہر مظلوم کو ظالم سے نجات دلانے کے لیے نازل ہوا. قرآن واقعی سر سے انتظام ہے. ابھی میں نے گرامی قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تو فقط قرآن کی قسم اٹھائی جائے, مگر شام کے لیے استعمال کیا جائے, بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کا حق نہ چھین سکے, کوئی کسی کا ظلم نہ کر سکے. لیکن وہ قرآن آج کتنا مظلوم ہے اس قرآن کو ہم نے اپنے کالجوں سے نکال دیا. آج جو ہمارے بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں ان پر ان کی زندگی پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے, مغرب کا اثر ہے, یورپ کا اثر ہے, ویسٹرن کنٹری کا اثر ہے, مگر قرآن کا اثر نہیں ہے. اگر قرآن کی حکومت یونیورسٹی میں ہوتی تو گولیاں نہیں چلتی, بھائی بھائی کو نہیں مارتا اور کچھ تو خون نہیں ہوتا. آج آپ کے دفتروں میں آدمیوں میں کیا قرآن کی حکومت ہے؟ اگر قرآن ہوگا تو پھر رشوت کا ہوتی, اگر قرآن ہوتا تو انصاف نہ ملتا کہ پیسے مارا چاہے تو غریب کا حق مار لے, پیسے مارا چاہے جو چاہے وہ کر لے, آج قدم بھی کر لے تو پیسے دے کر خود کو آزاد کرا لے, ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی نہ گرامی آپ نے دیکھا قرآن کو ہم نے دفتروں سے نکال دیا, آدمی کو قرآن نہیں ہے, قرآن کی حکومت نہیں ہے, طالبوں نے آج قرآن کی حکومت نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں آج قرآن کی حکومت نہیں ہے. آج کی صورتوں میں آج بھی خبریں بدبختی ہے, نظام وہی یہودیت کا وہی عیسائیت کا, جو انگریز ہمیں نظام دے گیا وہی نظام چل رہا, یعنی پاکستان بنا نام کیا مگر نظام وہی ہے جو انگریز نے دیا. ہماری فوج ہماری فوج کیا ان کی تربیت قرآن کے مطابق کی جاتی ہے؟ نہیں, تربیت ان کی وہی کی جاتی ہے جو پہلے ہوئی ہے, جس طرح سے انگریز نے کہا وہ آڈر آڈر حکم حکم ہوتا ہے, جو بھی تمہارا آفیسر ہو جنرل ہو تو بھی حکم دے وہ حکم ماننا ہے, چاہے وہ حکم قرآن کے خلاف ہو اور وہ سمجھ رہا ہوں یہ نہیں سنایا, کیونکہ اگر یہ سکھا دے تو پھر تو سپاہی برطانیہ کے خلاف ہی چوری کرا تھا, خود جنرل کون تھا ان زمانے میں, برطانیہ کی حکومت سنا تو اصول وہی ہے ملٹری کے جو انگریز بنا کر گیا کہ بھائی جنرل جو بھی کہے چاہے وہ ظلم کا حکم لے چاہے وہ مظلوم پر گولی چلانے کا حکم لے آڈر اینڈ آڈر, مگر قرآن نے کہا نہیں ظالم کا حکم مظلوم ظالم کا حکم مسلمان نہیں بن سکتا, بھائی چاہے جنرل ہو اگر ظلم کا حکم لے رہا تو قرآن کہتا نہیں تو یہاں نہیں ہے. کہ تو دیکھنا کسی بار نہیں چلا, تو دیکھنا کسی جرم شریف آپ نے بھیجا ہماری ملٹری کی تربیت اسی طرح سے ہو رہی ہے جس طرح سے انگریز کے دربار میں ہوتی تھی, ہماری پولیس کی تربیت اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے انگریز کے دربار میں ہوتی تھی کہ بھائی پیسے دے دیے پولیس والے کو 500 اور اس کے گھر والوں کا خرچہ نہیں ہے, مگر اس کو پاور اتنا ہے کہ کسی بھی عزت دار آدمی کو پکڑ کے جرم کر سکتا ہے, اب جب ہاتھ میں بندوق چلا دی اور پیسے دیے 500 یعنی خود حکمت پر مجبور کیا جا رہا ہے, تو اس نے پاور دے دیے. ہاں بھائی یہ جتنا بھی سسٹم ہے نظام ہے رشوت پر مجبور کیا جا رہا, تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی حکومت نہ کوٹوں میں ہے, آج کوٹوں سے قرآن ہم نے نکال دیا, قرآن کا نظام اس کے نظام کے مطابق اگر فیصلے ہوتے تو یہ کیس ہزار روپئے لینے نہیں کرتے, اگر کوئی 1 لاکھ روپیہ رکھتا ہے بڑا وکیل کرے گا وہ جیت جائے گا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ہار جائے گا. اب آپ نے دیکھا قرآن ہم نے کوٹوں سے نکال دیا, ارے یہ قرآن کتنا مظلوم ہے, آج یہ قرآن کتنا مظلوم ہے, ہر جگہ سے ہم مسلمانوں نے قرآن کو نکال دیا, اسکولوں سے نکال دیا, حکومت کس کے مطابق ہوگی, جس حکومت کس کا حکم چلے گا قرآن کا نہیں چلے گا, امریکی تقریر کا جو حکم ہوگا وہی پاکستان میں لازم ہوگا, ہاں کسی شرابی کا حکم چلے گا قرآن کا حکم نہیں چلے گا, حکومت سے ہم نے قرآن کو نکال دیا, ارے دفتروں سے ہم نے قرآن کو نکال دیا, اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا, قرآن کو ہم نے کہاں بھیج دیا, قبرستانوں میں اگر کوئی مر جائے تو قرآن مر لو, اس سے بڑھ کر جرم ہو سکتا, اس کتاب پر جو نور خدا وہ کتاب جو ہر مظلوم کو ظالم کے حق دلوانے کے لیے آئی ہے, ہاں وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے مرکز امتحان ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ قرآن کے نام پر مستحق ہو, وہ قرآن جو خصوصا مسلمانوں کو کہہ رہا ہے دیکھو مسلمانوں متحد ہو جاؤ, آپس میں تفرقہ نہ ڈالو, آج اسی قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے, میں شیعہ اگر سنی کے خلاف پڑھتا ہے تو قرآن کے پڑھتا, سنی اگر شیعہ کے خلاف پڑھتا ہے تو قرآن کے پڑھتا ہے, یعنی الٹا کام ہو رہا ہے, قرآن ہے زندوں کے لیے, ہم نے ہمارے کر دیا مردوں کو, ہم مردوں کو بھی زندگی دے گا, مگر اصل نام کی ہوا ہے تو فقط جو مان جائے اس پر دادا خانی نہ دے, اب دادا خانی مجلسوں میں تو قرآن نظر آتا ہے مگر نہ دفتر میں ہے, نہ ہمارے بزنس میں ہے, نہ ہمارا ویپار, نہ ہمارا ایکسپورٹ, نہ ہمارا امپورٹ, نہ ہماری فارن پالیسی, نہ ہماری داخلہ پالیسی, قرآن صحیح نظر نہیں آتا, ہماری فارن پالیسی بھی باطل ہے, ہماری داخلہ پالیسی بھی خاص سن باطل ہے, باطل ہے اس کی بنیاد ہے, قرآن کو ہم نے جان دیا تو اب اس سے داخل کیا گم ہوگا, اور پھر لال خمینی اپنی مسجد میں کہتے ہیں کہ جو گم قرآن پر ہوا, جو سن اہل بیت پر ہوا, یہ سب قرآن اور اہل بیت پر نہیں ہوا بلکہ یہ دنیا کے مظلوموں پر ہو رہا ہے, بھائی ہم سب پر ہو رہا, آج جو کسی کا ہاتھ چھلا جا رہا ہے, آج جو کسی کا گھر جل رہا ہے, آج جو کسی کا ہاتھ کوئی لوٹ رہا ہے, اس لیے کہ قرآن مظلوم ہے, اگر قرآن کی حکومت ہوتی, اگر اہل بیت کی حکومت ہوتی تو آج پاکستان میں بھائی بھائی کے سینے میں گولی نہیں چلا, اگر آج قرآن اور ہدایت کی حکومت ہوتی تو ہم قوم پرستی کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے, تو اسلام نے کیا ہمیں قوم پرستی کا درس دیا, اسلام نے تو ہمیں خدا پرستی کا درس دیا, سماج پر نام والے بولے یہ چند جو ناچ تھے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں, نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج, مولا علی شرما سے ہے جو نفس کی بیماری ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, ہاں غفلت بہت بڑی بیماری ہے, کل آپ نے سنا نا یہ غفلت ہے, قرآن سے ہم غافل ہو گئے, ماؤس سے ہم غافل ہو گئے, قبر سے ہم غافل ہو گئے, اسی لیے ہم قرآن سے غافل ہوئے, اگر ہم ماؤس سے غافل نہ ہوتے تو قرآن سے غافل نہ ہوتے, اگر ماؤس سے غافل نہ ہوتے تو اہل بیت سے غافل نہ ہوتے, اگر اپنے حشر و قیامت سے غافل نہ ہوتے تو کبھی قرآن سے غافل نہ ہوتے, جب قرآن سے غافل ہونا چاہے یہ غفلت ہے, آخرت سے ہم نے منہ پھیر لیا, ابھی جانے کے والی مولا علی فرماتے ہیں یہ محنت ہے, ابھی تمہارا اے مال والا کھلا ہوا ہے, اے انسان جلدی سے گزاروں کو بتا دو, تجھے کیا پتا تجھے موت کر رہا ہے, یہ غفلت کہ شیطان کا ہونا شیطان کا دھوکا بڑا عجیب ہوتا ہے, بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان کا دھوکا بڑا عجیب, بڑا خطرناک. اور شیطان کا دھوکا سنیے, حضرت لقمان, حضرت لقمان اللہ کے نبی بھی ہے اور ان کا ذکر قرآن مجید بھی ہے. حضرت لقمان کا کیا ذکر ہے؟ ارشاد کیا حضرت لقمان بیچارے سادہ زندگی بسر کرتے تھے. اور سنیے یہ روایت, حضرت لقمان ایک زمیندار صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے, زمیندار کے ساتھ کام کرتے تھے, یہ یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, زمیندار کے گھر میں داخل ہو گئے. اب نماز تہجد کا وقت ہوا, نماز تہجد کا وقت ہوا, حضرت حضرت لوگ نام تھے نماز تہجد کے لیے. پیغمبر خدا نے تین مرتبہ وصیت کر رہا علی سے وصیت کی, مگر علی سے نہیں کر رہے تھے, جو پورے کائنات کے مسلمانوں سے وصیت کر رہے تھے. کیا کہا؟ تین مرتبہ پیغمبر نے کہا وہ علی کا تو سلام سے نہیں, وہ علی کا تو سلام سے نہیں, وہ علی کا تو سلام سے نہیں. اے علی نماز تہجد یہ پیغام سنا دے گا ہر مسلمان کو, نماز تہجد ضرور پڑھو, نماز تہجد ضرور پڑھنا, نماز تہجد ضرور پڑھنا. اب میرے بڑا علی کا ایک معاملے والا ہے, میں نے کہا تو نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ میں نا بہت دن چاہتا ہے کہ نماز پڑھو. آپ نے اتنی فضیلت بتائی کہ جو نماز تہجد پڑھے گا اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے, قبر میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کی قبر میں کوئی پیشاب نہیں ہوتا, اس کے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا. نماز تہجد قبر کا نور ہے, نماز تہجد آخرت کا سرمایا ہے. یہ بہت سا سرمایا آپ نے اتنی فضیلت سے بتائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں چاہتا ہوں کہ نماز تہجد کے لیے اٹھا نہیں جاتی, اب کیا کریں؟ دن بہت کرتا ہے, مگر آدھی رات کے روز نماز پڑھنی چاہیے. 12 بجے کے بعد جب نماز پڑھنے سے ایک گھنٹہ پہلے مولا اٹھا نہیں جاتا, تو اب مولا سوال کرتے ہیں مولا کیسے بات یہ نہیں ہے, میں خالی کرنی ہوتی ہے اور جو ہم جسے نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی سن. مولا علی فرماتے بات یہ نہیں ہے, کیونکہ سنیے ہمارا نے کہا کہ وہ میرا ماننے والا نہیں ہے, وہ میرا شیعہ پہنانے کا اسے حق نہیں ہے کہ نماز تہجد نہ پڑھتا ہو. پھر علی کا شیعہ وہ ہے تو علی کی بات مانتا ہے, علی کی ذات بھی مانتا ہے اور علی کی بات کو بھی مانتا ہے. وہ بھی وہی ہے, شیعہ وہی ہے, وہ وہی ہے. کہا میرا شیعہ وہ ہے, تو میرا شیعہ کہہ رہا تھا نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتا, تو میرا نہیں اٹھا دیا. اور میں نے بات کی نہیں, میں نے پھر کیا ہے بولا سمانے لگے کہ تم شیطان کے قید خانے میں بند ہے, تو شیطان کا قیدی ہے. کیوں؟ جب تو نماز تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان تیرے گلے میں سوک ڈالتا ہے, تیرے پاؤں میں زنجیر ڈال دیتا ہے, تیرے ہاتھوں میں ہتھکنڈے ڈالتا ہے اور تجھے اٹھنے ہی نہیں دیتا. مولا نے زنجیر کیسے مولا فرماتے ہیں یہ صبح یہ دن بھر جو تو گلاب کرتا ہے, آنکھ سے گلاب کرتا ہے, دہان سے گلاب کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, نامحرم کو کسی بھی ماں بہن کو حرام کی نظر سے بیچتا ہے, یہ کتنے گلا ہے, یہ مال حرام جاتا ہے, یہ آنکھ سے کان سے ہاتھ سے آن سے زبان سے جو گلاب کرتا ہے وہ زنجیر بن جاتے ہیں, تجھے اٹھنے نہیں دیتے. میں مانگتا ہے مان حرام اگر کوئی کھاتا ہے اسے نماز تہجد کی نزدت نہیں ہوگی. آپ نے سنا کہ نماز تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھا؟ اس لیے کہ صبح کے گناہ دن بھر کے گناہ اسے نماز تہجد کے لیے اٹھنے نہیں دیتے. اللہ اللہ مولا کی نصیحت تو خاص چھپے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام. میرے بھولا میرے آقا کہتے ہیں آپ ارام کرواتے ہیں جعفر صادق علیہ السلام کہ میرے نبی دو رکعت نماز تہجد پوری کائنات سے افضل اور جو کچھ کائنات کے اندر یعنی چاول یعنی سونا یعنی حکومت میں اب جو دنیا مت دیکھے دنیا دار کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کیا کہہ دیا امام نے کہ دو رکعت نماز تہجد ایران کے اندر کوئی مجھے یہ کہے کہ دو رقم نماز تہجد نہ پڑھو پوری کائنات کی حکومت نہیں رہی پوری کائنات کو چھوڑا. ایران کہتے ہیں یہ بھی نہیں دو رقم نماز تہجد کا پڑھنا افضل ہے پوری کائنات سے اور جو کچھ کر رہا ہوں. اب یہ دنیا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. ایران بھی کہتا ہاں کسی دنیا پرست کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کسی دولت پرست کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کسی پرست کی سمجھ میں نہیں آئے گا, شہرت پرست کی سمجھ میں جلیا نہیں آئے گا. اور ہاں نے خود کہا ہاں میرے محبوب کہ دنیا اسے سمجھ میں آئے گا, یہاں دنیا کو صحیح سمجھے گا لیکن ایک دن سمجھے گا. کہا قرآن نے کہا الحاق حتی اے پیسہ پرست اے دنیا پرست تجھے سمجھ نہیں آئے گی آپ کہ دور کر نماز تحجد اللہ سے اشتہاری کرنا اللہ سے محبت کی باتیں کرنا پوری کائنات کی دولت سے کیسے افضل ہے اب سمجھ میں نہیں آ رہی. مالک کم سمجھے گے انہار کو متار سو ہٹا دور سبل مطلب جب تیری فیس قدر کے ساتھ لگے گی. ہاں اب جھٹکا لگے گا کرو سبھی ساتھ دنیا میں, ہاں حکمران ساتھ دنیا میں, ہاں وزیر ساتھ دنیا میں, جب تیری قدر سے تیس لگے گی اب تو ہوش میں آئے گا. پہلے دنیا میں تو عرب پتی تھا مگر وہ عرب پتی ہونا قدر میں میرے لیے ہاتھ کے برابر ہے. اگر میرے کہ امام نے غلط نہیں کہا, وہ کروڑ پتی ہونا اب قبر میں میرے لیے ہاتھ ہے, منسٹر ہونا مشہور انسان ہونا تینوں پر اگر آتا ہے کوئی انسان کہتے ہیں ہمیں شہرت چاہیے. بھائی چینی کی دھول میں یہاں تک کہ آپ میں جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائی چینی کی تقریر ہم کرے وہ کہہ رہے چینی کی تقریر ہم کرے. بھائی چینی تو کیا اللہ کی رضا ملتی ہے یعنی شہرت کے لیے آپ میں چھوڑنی جنجن ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہ شہرت کو تو مقصد سمجھنے والا انسان, شہرت کو کمال سمجھنے والا انسان, تم ابھیمان کے جملے سو رقم زمانے تحجد اگر کسی نے پڑھی آپ خدا ہے پوری کائنات سے اور جو تو کائنات کر لے اور یہ سب سمجھے گا مجھ جیسا نادان جب تیس قدر سے لگے گی. کروڑ پتی تھا, ارب پتی تھا, بادشاہ تھا, جو کچھ تھا, لیکن وہ ہر چیز دنیا کی اب تیرے لیے خاص ہے. لیکن ایک سزا اگر رب العالمین نے کیا ہے تو وہ کائنات سے افضل ہے. اگر ایک آنسو ہار ہوئے تو ایک آنسو اب کروڑ سے افضل ہے. اگر ذکر حسین آیا اور اپنی اصلاح کی تو یہ اصلاح کرنا, ذکر حسین سننا اب کروڑوں کے افضل ہے. کیونکہ دنیا فانی, دنیا کا دان فانی, دنیا کی اشیاء فانی. ابھی گھر لانے اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سے اسی میں کام ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بڑے مشہور ہیں, بڑے پاپولر ہیں, ٹی وی پر آتے ہیں, منسٹر ہیں, حکمران ہیں, ممبر کے مولوی بولتے ہیں, بڑے مشہور ہیں. بڑے سرمانا کچھ لوگ دنیا میں بہت مشہور ہوں مگر آسمانوں میں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں. بہت خدا نورانی فرشتوں میں سے انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. مگر پھر پڑھا ہے ہم تو اسی میں کچھ لوگ دنیا میں ان نام کوئی جانتا ہی نہیں, نہ مجلس پڑھتے ہیں, نہ کوئی منسٹر ہے, نہ حکمران ہے, دنیا میں کوئی بیچارے کو نہیں جانتا. لیکن آخرت میں آسمان میں رہنے والے فرشتوں میں بہت مشہور ہے. پوچھا اللہ کے رسول کب تک کہوں یہ کون لوگ ہے؟ یہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا, آسمان میں رہنے سے فرشتوں میں جانتے, فقط جانتے نہیں ان سے محبت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے. تو پیغمبر نے فرمایا جو مومن آدھی رات اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے تو جن گھروں میں آدھی رات کو نماز تہجد پڑھی جاتی ہے آسمان والوں کے لیے وہ گھر اس طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے تمہارے لیے چاند ستارے سمجھتے ہیں. آسمان والوں کے لیے وہ گھر چاند کی بات ہے, وہ گھر ستارے کی بات ہے. آسمان والے فرشتے ان سے نور لیتے ہیں, ان سے روشنی لیتے ہیں. ایک پیغمبر نے فرمایا جو آدھی رات سے مومنہ جب مومن دوبارہ تہجد سے روکتا ہے تو اس کے پیچھے سات پتے نورانی فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی, سات پتے. اور کہاں سے کہاں سے یعنی اس دنیا کے کونے سے لے کر اس کونے تک اللہ شمال سے لے کر جنوب تک سب ہوتی ہے ایک, یعنی کہنا خدا کو ڈالو سات سفے اس مومن کے پیچھے. اور جب نماز وہ ختم کرتا ہے تو یہ تمام فرشتے اس کے لیے توبہ کرتے ہیں. اللہ مالک اسے بخش, مالک اس کی گناہ کو معاف کر دے. اب آپ نے دیکھا کہ نماز تہجد پڑھنے والے کا مقام کیا ہے کہ جہاں ان کے قدم ہوتے ہیں وہاں نوری فرشتوں کے سر ہوتے ہیں. سزا کوئی آواز انسان یہ پانی دنیا کا جو پانی دنیا کے لیے کیا دے گی, کچھ بھی نہیں دے سکتی, لیکن وہ ایک سجنا, وہ نورانی سجنا, وہ فکر خدا, وہ سجدے کی حالت میں رہنا, وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رہنا, خدا کو یاد رہنا. افضل ان کی کائنات سے افضل ہے, لہٰذا تاکید کی. رسول خدا نے کہا اے گنہگار اپنے گناہوں کو قبر میں مت لینا, جو گناہوں کے سوچ تمہارے تیس پر ہے نا انہیں قبر میں مت لے جانا, عبادتوں کو لے کرنا, آزاداری کو لے کرنا, حسین کے حملے کو بہت آنسو نے لے جانا, مگر سمے کے راستے اپنے گناہوں کو قبر میں نہ لے جانا. یہ گناہ پھر آج بنیں گے, یہ گناہ پھر اسی بنیں گے, پھر یہ گناہ ہزار بنیں گے. اب پوچھا اللہ کے رسول کیا کرے, گناہگار ہے, گناہ کر چکے ہیں, تم گناہوں کو کس طرح سے ظاہر کر رہا ہے؟ تو فرمایا دیکھو 24 گھنٹے میں لمبا سجدہ نہ کرو. یہ تاکید ہے ان کا کہ 24 گھنٹے گزرنا یعنی یہ سجدہ نماز سے الگ ہے, تو یہ سجدہ ایسا ہونا چاہیے جو بڑا لمبا ہو, بڑا تو مانی ہو, اور سجدے میں جا کر کیا کرے, وہ ذکر کرے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دیا تھا, تو حضرت یونس کو رہائی ملی تھی. تو ہم بھی ہیں شیطان کے قید میں پھنسے ہوئے, شیطان کے قید میں تبھی تو گناہ کر رہے ہیں, اب ہم کو بھی رہائی چاہیے, تو وہی ذکر کرنا پڑے گا جو حضرت یونس نے کیا تھا. کیا ذکر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ہم سب سے بڑا ہے, تم تو میرا چاہیے مالک کوئی ذات سبحان ہے, میں بڑا سال ہوں, میں بڑا گنہگار ہوں, میں بڑا پرچار ہوں, میں بڑا ہی بدترین حاضر ہوں, مگر مالک تو مجھے معاف کر دے. پیغمبر فرماتے ہیں ایک گناہ کو یاد کر یہ دنیا کا لا الہ الا اللہ ان کو سبحان ہے کا ان کی سن کے میرا سوالی اب نے کہا بچپن کے گناہ کو یاد کر, جوانی کے گناہ کو یاد کر, کیونکہ گناہ خدا مومن کو یاد اس لیے دلاتا ہے کہ اگر ان گناہوں سے انسان مومن معافی مانگ لے, آنسو بڑھا لے, اس پر گریہ کر دے, اس پر پشیمان ہو جائے, تو خدا وہ گناہ پس دیتا ہے, خدا اس گناہ سے اس کو دور کر دیتا ہے. اور گناہ جب تمہارے پیٹھ پر جو گناہوں کا کون ہے, لمبا سجدہ دیا کرو تاکہ یہ بوجھ ہلکا ہو جائے, تاکہ تمہارے گناہ ختم ہو جائے. اور جب پوچھا گیا معصوم سے سب سے نزدیک تک بندہ خدا کے قریب تک کس حالت میں ہوتا ہے, فرمایا جب بندہ سجدے میں ہو اور اس کے آنکھ میں آنسو, اللہ اس کے آنکھ میں آنسو ہو اور آنکھ کے سجدے, یہ سب سے قریب تر ہے اللہ کو, یہ بندہ مالک کے بالکل نزدیک ہے. حالت سجدہ اللہ کو پسند ہے, حالت سجدے میں رونا بڑی عبادت ہے. ان علماء کا یہ سلسلہ ہے, تاخیر ہے. امام خمینی کے استاد آیت اللہ بلکی تبریزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ کم سے کم 7 مرتبہ یہ ذکر کرے 24 گھنٹے میں, لا الہ الا اللہ ان کو سبحان اللہ ان کو میرا خیال ہوئی, ہم گنہگار ہیں مالک تو ہمیں بخش دے, اور حالت سجدے میں کرے. یہ بہترین طریقہ ہے اپنے گناہوں سے معافی سے حاصل کرنے کا, کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں انسان اپنے گناہوں کا حساب کر لے اس سے پہلے کہ فرشتے تیرا حساب دے دے. اگر تم آج ان گناہوں کو یاد کر کے ایک آنسو بہایا تو ایک مہاسو کروڑوں کے اثر ہے. رسول خدا فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا, ایک گنہگار کو یہ ملے گا, اس کو جہنم میں پھینک دو, اللہ اس گنہگار کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اس کا جسم آگ کے چلنے لگے گا, اس لیے ایک نورانی نوجوان آگے رہے گا, اس کو جہنم سے نکالے گا, نکال کے جہنم کے کنارے پہ رکھے گا, اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے گا, اس کا پورا جسم جو آگ میں جل رہا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اصحاب نے پوچھا اللہ کے رسول وہ نورانی نوجوان کون ہوگا جو گنہگار کو کس عذاب سے بچائے گا؟ رسول خدا نے کہا وہ اس کے آگ سے پہلے والا ایک آنسو ہوگا. اللہ کی بڑی مرضی, بے عزیز تک میرے بہن کے دم میں آنسو آئے گا وہی وقت ہوتا ہے تو خدا کی طرف متوجہ ہو جائے, مالک میں بڑا غریب ہو, میں بڑا بنیاد ہو, میں بڑا بچہ ہو, مالک اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا, میں غریب ہوں, میں بدکار ہوں, میں نمکار ہوں, میں تیرے ساتھ بڑی نظر خرابی کیڑے والی انسان اگر ممکن یہ حسلت ہماری ناؤ سے رکنا اس محبوب کی رکنا جب خدا کتنی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کتنا اس سے دور بھاگتے ہیں, یہ حسلت ہے. آپ نے سنا خدا ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, مگر ہم غافل ہے, اس مالک سے غافل ہے, اس خالق سے غافل ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, وہ ہمیں کتنا چاہتا ہے, وہ ہمیں کتنا غور کرتا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے جب علم دیا, حضرت ابراہیم پوری کائنات کو دیکھنے لگے, دیکھا ایک گناہ گار کو دیکھا بدعا کی وہ گنہ گار نہیں لگ گیا, دوسرے گنہ گار کو دیکھا بدعا کی وہ گنہ گار لگ گیا, اتنے میں قدرتی آواز آئی, اے ابراہیم کیا کر رہے ہو, میرے سارے بندوں کو مار دو گے, ارے میں تو گنہ گار تو ہزار بار محنت دیتا ہوں, گناہ کرتا رہتا ہے, میں اسے محنت دیتا رہتا ہوں, شاید ٹھیک ہو جائے, شاید میرے پاس آ جائے, شاید اس دوسرے سے نہیں کرنا, میں محنت دیتا ہوں, ہر ایک خدا محنت دیتا, اللہ اللہ خدا تو قارون جیسے انسان کو بھی محنت دیتا ہے. ابھی ہم رانی یہ جملے میں نے کہے گی باب العلم کہ جب حضرت موسیٰ نے قارون کو بدعا کی کہ زمین قارون کو کھا جا, اب قارون کہاں گیا, بدعا کی قارون کو حضرت موسیٰ نے, اب قارون یہ قارون اندر چلے گئے زمین پورا نہیں گیا, پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین قارون کو لے لے, پھر گھٹنے تک زمین کے اندر گیا پورا نہیں گیا, پھر حضرت موسیٰ نے کہا زمین قارون کو لے لے, اب کمر تک زمین کے اندر چلا گیا, پھر بھی پورا نہیں گیا, پھر حضرت موسیٰ کو کہنا پڑا زمین قارون کو لے لے, اب سینے تک زمین کے اندر پورا لے, پھر بھی حضرت موسیٰ کو کہنا پڑا زمین قارون کو لے لے, اب گردن پر قارون زمین کے اندر چلے, اب جو گردن کے بیان اب بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا, اللہ کے دین جب محنت تھی, یعنی علماء کہتے ہیں بھائی اگر خدا چاہتا کیونکہ حضرت موسیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے لے لو, مگر زمین نے پورا نہیں لیا, پہلے پاؤں لیے, پھر گھٹنے لیے, پھر صبر لی, پھر سینہ لیا, یعنی خدا نے قارون جیسے انسان کو بھی محنت دی, اب بھی موقع ہے اگر توبہ کر لے, اللہ مگر یہ بدلا اس محلے سے پار نہیں دیتا, اب بھی یہ دنیا کی محبت اسے محدود کرا رہی ہے, اسے معلوم کرا رہی ہے, کیا کہتا ہے موسیٰ میں جانتا ہوں تو مجھے کیوں مار رہا, کیونکہ میرے سونے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, بھائی آج سے اتنا کوئی سہارا ہوگا نہیں, اتنا دونوں کو میں انسان بنا دوں گا, ان کا جو سونا تھا اتنا بے پڑا تھا پہاڑوں کے برابر, گھاس میں بھی سمجھتا ہوں تو مجھے کیوں مار رہا ہے, امیر بننا چاہتا ہے, میرے سونے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, یعنی کندھار آخر وقت تک وہ سونا وہ دولت شیطان نے اس کے سامنے ایسا بھوت بنا کے رکھا کہ اس مہلت کی طرح متوجہ نہیں, اللہ کی طرح متوجہ نہیں, ہم نے سنتا نے سنا یہ بات, زمین اس سونے کے پہاڑ کو لے لے تو زمین میں فوراً حکم مانا, پورا سونا نکل گئے, پورا سونا زمین نکل گئے, جبکہ سونا قارون کے بدن سے سو گنا زیادہ تھا, قد میں زیادہ تھا, تعداد میں زیادہ تھا, مگر قارون کو پاؤں لیے, گھٹنے لیے, قبر لی, یعنی خدا قارون کو بھی محنت دیتا ہے, ہر انسان کو محنت ملتی ہے, لیکن یہ ہم ہے اس میں بنا رہی ہے, اسے ملعون بنا رہی ہے, کیا کہتا موسیٰ میں جانتا ہوں تو مجھے کیوں مار رہا ہے, کیونکہ میرے سونے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, پھر آج سے اتنا کوئی سہارا ہوگیا نہیں, اتنا دولت مند انسان والا نہیں ملا, ان کا جو سونا تھا اتنا بے پڑا تھا پہاڑوں کے برابر, صاحب میں بھی سمجھتا ہوں تو مجھے کیوں مار رہا ہے, تو امیر بننا چاہتا ہے, تو میرے سونے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, یعنی کندھار آخر وقت تک وہ سونا وہ دولت شیطان نے اس کے سامنے ایسا بھوت بنا کے رکھا کہ اس مہلت کی طرح متوجہ نہیں, اللہ کی طرح متوجہ نہیں, حضرت موسیٰ نے سنا یہ بات, زمین اس سونے کے پہاڑ کو لے لے تو زمین نے فوراً حکم مانا, پورا سونا نکل گئے, پورا سونا زمین نکل گئے. جبکہ سونا قارون کے بدن سے 100 گنا زیادہ تھا, قد میں زیادہ تھا, تعداد میں زیادہ تھا, مگر قارون سے پاؤں لیے, گھٹنے لیے, کمر لیے. یعنی خدا قارون کو بھی محبت دیتا ہے, ہر انسان کو محبت ملتی ہے, لیکن یہ ہم ہیں اس محبت جس زندگی سے اپنے کو فائدہ نہیں دیتے, بلکہ زندگی کے اس محبت سے ابھی نعمت کو ہم برباد کر دیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ کو ہے پھول کر رہے قدرت کی آواز آئی, اے موسیٰ وہ قارون جو آپ کے سینے کہہ رہا تھا کہ تجھے واسطہ ہے میری رشتے داری یا میرے شہر کا یا دوستی کا, تجھے جو واسطے دے رہا تھا, یہ قارون اگر اس وقت میری طرف متوجہ ہو جاتا تو موسیٰ میں اس کی ساری خطاؤں کو بہت اللہ رحمی خدا ہر ایک کو بچنے کی نکل جائے. مگر یہ انسان ہے, ہم غافل ہیں اپنے رب کریم سے جو قرآن یہ معصوم کے جملے ہیں, دعا یہ سطح ہے, دعا یہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے, بڑی عجیب دعا ہے, دعا میرے جملے ہیں معصوم کے سلم ارا مولا کریم, اے میرے مالک میرے تم جیسا کریم مولا آ سکے کوئی خواہش نہیں, سلم ارا مولا کریم, اے میرے اللہ تم جیسا کریم آقا, تم جیسا کریم مالک میں نے نہیں دیکھا. کیا خدا کی اصل اللہ اب دن نہیں کہ مالک تو گناہگار پر کتنا صبر کرتا ہے کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور تو بیچتا چلا جاتا ہے, تو صبر کرتا ہے, اسے محنت دیتا ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہوتے, اگر وہی موت آ جاتی نہیں تو موت شکر کر دیتی, اگر کوئی گناہ نہ کرے شراب پی رہا ہو اور وہی گناہ ہو تو موت دے دے, خدا نہ کرے کہ کوئی غیبت کر رہا ہو وہی اسے خدا موت دے دے, یہ گناہ خانے کا ہیرا جو آج کھیل رہا ہو, گندی فلمیں دیکھ رہا ہو وہی خدا اسے موت دے دے, یہ موت اسلام کا نہیں ہوگی بلکہ یہ کفر کا ہوگی. یعنی ہم نے ہزارہ گناہ کیے مگر خدا نے محبت دی, اب بھی ہزار اب بھی چودا کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جو خدا خدا اتنا قریب ہے, ہم گناہ سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں وہ معافی سے معافی دیتے چلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی جملہ ملتا ہے, بڑے مہمان نواز تھے, بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے, اب کیا ہوا ایک مرتبہ مہمان مل نہیں رہا تھا, راستے پہ کھڑے ہو گئے, ایک 70 برس کا بوڑھا ملا, کہا آؤ میرے مہمان بن جاؤ, بوڑھا آیا اب جو کھانا لگا جب تک آن تھا حضرت ابراہیم کا یہ اللہ کے علاوہ لے کر کھاؤ بسم اللہ کر کے کھا لو, تو بوڑھے نے کہا میں نے تیرے خدا کو جانتا ہوں نہ جانتا ہوں, تو حضرت ابراہیم بہت نالا ہوں بڑی تکلیف, کبھی ایسا مہمان کو مجھے نہیں چاہیے جو میں میرے رب کو مانتا ہوں میں اسے جانتا ہوں, اب یہ کہا بوڑھا سمجھ گیا کھانا نہیں کھا اسی طرح سے بس بوڑھا جتنا یا ادھر سے گبری صاحب ہوئے پروردگار کا حکم آیا, اے ابراہیم 70 برس تک میں نے اس بندے کو ڈھونڈ لیا, آج ایک دن کا دن میں نے تیرے حوالے کر دیا, میرے بندے کو تو نے ناراض کر دیا, اللہ ارے بندہ کی راتیں ہو جاتی ہے, ہم راتیں کریم خدا کی وہ کتنا قریب ہے ہمیں پتا ہی نہیں, اور ہم سے کتنی محبت کرتا ہم نہیں ملیں, یہ ہے غفلت, یہ ہے وہ غفلت کہ مولا علی فرما تو ہے, یہ غفلت شراب کے نشے سے بدتر ہے. ابراہیم 70 برس تک میں نے اپنے بندے کو رسک دیا, ایک دن اس کا رسک میں نے تیرے حوالے کر دیا, میرے بندے کو نکال دیا, ہم راضی نہیں سنتے, یہ عمل تیرا ہمیں لگا ہمیں راضی نہیں کرتا. حضرت ابراہیم کتاب میں لگے کھانا نہیں کھایا, تلاش میں نکلے اس بوڑھے کافر سے, کیا دیکھا بڑی مشکل سے بوڑھا کافر ملا, کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ, نہیں کھاؤں گا آپ نے خود مجھے نکال دیا میں نہیں کھاؤں گا, اب حضرت ابراہیم منت کر رہے ہیں, سماجت کر رہے ہیں, انت کر رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں, کہاؤں گا پہلے بتائیں پہلے آپ نے مجھے نکالا کیوں اور اب منتیں کیوں کر رہے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا کروں, میرے مالک کا حکم ہے, میرے مالک نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بندے کو 70 برس سے رزق دے رہا ہوں, آج ایک دن ان کا رزق میں نے تیرے حوالے کیا, تو نے میرے بندے کو نکالا, اب جو یہ سنا یہ کافر بھی زارے قطار رونے لگا, انسان ہے پتھر نہیں ہے, اب یہ بھی رونے لگا, اچھا میں اتنا ایسا مالک ہے, ارے ایسے مالک سے میں ناخن ہو تو اتنا بھی نہیں برداشت کرتا کہ ایک دن میرا رزق بند ہو جائے. اللہ ہم کہیں سلا کے رات میں یہ غفلت ہے علی فرماتے ہیں غفلت والغرور یہ غفلت شراب کے رشے سے مقصد اور غرور شیطان کا دھوکا. اس رواج کو میں مکمل کروں کہ لقمان حضرت لقمان کام کرتے تھے بنی, اب کیا ہوا نماز تہجد کا وقت میں حضرت لقمان نے اس زمیندار کو جو بنا نہیں تھا نماز تہجد کے لیے اٹھا, اٹھو وہ وقت آ گیا کہ قبر کو آباد کرو, قبر کو نورانی بناؤ, قبر کے بچیوں کو بچانے کا وقت آ گیا, اٹھو نماز تہجد پڑھو, اللہ کی نور کو حاصل کرو, اللہ کی رضا کو حاصل کرو. اس وچار کا یعنی جو ہم کہتے ہیں ارے بھائی تھے نیند کرنے کے لیے اللہ بڑا کا نیند ہے بس نیند یہ ہم نے جو ہے چاہتا ہوں کبھی بار کہا لکمان صاحب بولیے آپ کہیے اللہ آپ ہمر کا حلیم اللہ بڑا حلیم ہے اللہ معاف کریں ہر مسلمان نے کل زبان تحریر کریں نیند پڑ رہا ہے وہ کیا کرے اب نماز قدر کا رکھتا ہے نماز قدر کی آدھار آئی حضرت لکمان نے پھر محروم ہے کہ چلو بھائی مسترد نہیں پڑھتے ہو تو واجب تو کہو, یہ واجب اگر نہیں پڑھی تو عذاب ہوگا, دوڑے تو نماز قدر تو پڑھ لو. لیکن وہی دن کیا کہا کہ آپ خانہ میں دن خراب کر رہے, خدا تعالیٰ بخشی کو والا ہے خدا بخش دے گا پھر ہو گیا. اب حضرت لکمان یہ سمجھا یہ شیطان کے دھوکے میں یہ رحمت اللہ کی جو غلط سمجھا ہے اسے سمجھا رہا سنا ہوئی اس زمیندار نے حضرت لکمان کو بیج دیے کہا یہ بیج ہے جنگل کا جائیے اور جیسے زمین ہوئی کسانوں کو دیجیے. حضرت لکمان چلے گندم لے کے چلے آگے کسانوں کو کیا کیا وہ گندم نہیں دیا بلکہ گھاس کا بیج لے کر اور کسانوں کو کھانے کی گندم تقسیم کر دیے. اب بڑی دیر کے بعد وہ زمیندار آئے مین نال آ رہے رئی صاحب آ رہے چودھری صاحب نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے سب کے ہاتھوں نے دیکھا کہ وہ بیج جو ہے وہ ہے گھاس کا سب گھاس کے بیج لگا رہے جہاں ہم سے بھیجا ہم نے آپ سے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا یہاں بیج ہم نے آپ کو گندم کا دیا تھا یہاں گندم کا بیج لگائیے تو حضرت لکمان نے بلا دیا وہ گندم کا بیج بہت مہنگا تھا میں نے سوچا کہ یہ گھاس کا بیج بہت سستا اور ہم گھاس کا بیج لگائیں گے مگر اللہ بڑا بڑا امین ہے ہم لگائیں گے گھاس کا بیج مگر جتنے بھی گندم میرے پاس تم کیا کر رہا آپ مجھے بےکو پتہ چلے کہ ہم لگائیں گے گندم اور لگائیں گے گھاس اور نکلے گی گندم خدا کے راہ امین ہے ہم لوگ سامنے کا خدا کے راہ امین ہے ایسے بھی تو جو بیج ہم بوئیں گے وہی لگے گا وہی نکلے گا. تو حضرت لکمان نے کہا اس مسئلے دنیا کے مسئلے میں خدا کو راہ امین نہیں سمجھتے اور جو ہے دنیا کے معاملے میں خدا کو راہ امین لگن تو نہیں سمجھتا کوئی, لیکن جہاں آخرت کی بات آ جائے قبر کی بات آ جائے قیامت کی بات آ جائے جہاں مولوی نے ذرا اشارہ کیا ارے مولوی صاحب ذرا کرو خاموش خدا بڑا راہ امین ہے بے شک خدا راہ امین ہے یہ خدا کا رحم ہے کہ تو ابھی تک زندہ ہے یہ محمد ہے یہ رحمت ہے ارے تیرے کتنے ہم عمر مر گئے ذرا دل کتنے تیرے ساتھی مر گئے اور یہ غفلت ہے ابھی تک یہ غفلت ہے. امام نے کہا نا کہ اگر قبروں میں کوئی جائے قبرستان میں جا کے اگر کوئی پوچھے ان قبروں میں رہنے والوں سے کہ تمہاری کیا خواہش ہے سب ایک ہی خواہش کا اظہار کریں گے خدا پھر تو زندگی دے دے تو ایمان لانے میں جو خدا ہے ان کو بتائے آنسو بڑھائے سودا کرے غریبوں کا حق جو کھایا تھا رشوت کا مال جو لیا تھا تم سے بتا کے نہ دیا تھا وہ ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے سب بھی کہیں گے کہ ہمیں محنت ایک اور دن ملنا چاہیے اللہ اللہ. لیکن علی ساتھ آج سے جو تیرے ساتھ محنت ہے روایت سے جو ہے نا کہ شب جمع ہوتی ہے کیا ہوتا ہے شب جمع تمہارے گھروں کے اوپر تمہاری ماں کی روح آتی ہے اگر کسی کی ماں مر گئی ہے تمہارے باپ کی روح آتی ہے اگر بھائی مر گیا ہے تمہارے دادا کی روح آتی ہے اور اصل پر یاد کرتے ہیں یہ میری بچی دیکھو سر ہم بھی تمہاری طرح اس دنیا کے نشے میں واپس تھے, ہم شیطان کے دھوکے میں تھے, دیکھو تم دھوکے میں نہ آنا, یہ دنیا پانی ہے, تمہیں چھوڑنی ہے, چھوڑنی پڑے گی, دیکھو ہم نے نقصان اٹھایا, تم لوٹ آنا. اور دوسری سمجھا کیا کرتی ہے بابا, اے میرے ماں, اے میری بچی, میں نے کس پیاسے میں پالا تھا, دیکھو آج ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, اب ہم دعا نہیں کر سکتے, مگر تمہارے ہاتھ ابھی کفن میں نہیں بندھے, تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, کچھ ہمارے لیے دعا کرو, دیکھو ہماری زبانیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اب ہم دعا نہیں بن سکتے, قرآن نہیں بن سکتے, تمہاری زبانیں کھلی ہوئی ہے, تمہارے اختیار میں ہے, ارے کچھ اللہ کے راہ میں سجدہ دو ہمارے نام کا تاکہ ہمیں ثواب ملے, کچھ قرآن پڑھو تاکہ اس سے ہمیں ثواب ملے. ابھی نام گرامی یہ ماں باپ کی روح آتی ہے ہماری ہدایت کے لیے, لیکن کچھ ہوتے ہیں صالح بچے جو کچھ بھیجتے ہیں, جب میں پوری یاد ماں باپ کی روح سب یاد کر کر کے چلی جاتی ہے, اور یہی پھر بد دعا ملتی ہے کہ دیکھ اگر تو ہم پہ احسان کرتا تو کوئی تم پر احسان کرتا, مگر تو نے ماں باپ پہ احسان نہیں کیا, تو نے ماں باپ آج فقیر بن کے آئے تھے تیرے گھر پر, دونوں کو واپس کر دیا, ہاں بد دعا ملے گی. ابھی بھانے گرامی آج یہ رحمت ہے, اور یہ رحمت ہے آج دنیا میں پیغمبر کا فرمان, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بیج لگاؤ گے وہی پاؤ گے, اگر تم نے گھاس کا بیج لگایا تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہے اور گندم کا بیج نکل آئے گا, اگر تم نے گناہ کا بیج لگایا تو یہ مت سمجھو کہ اب ثواب کا درخت نکلے گا, جنت میں درخت لگے گا, بحث میں درخت لگے گا, نہیں میرے عزیز, اگر گناہ کیا ہے تو یہ درخت جو ہے ہم جہنم میں لگا رہے ہیں, یہاں کا متوجہ ہو جائیے, بتائیں یہ مجلسیں درسگاہ ہے, ان کو درسگاہ بنائیے تاکہ ہم اس میں آئے اور ہمارے گناہ ہلکے ہو جائے, یہ بول جو پیر پر ہے کہ اگر مجلس میں آ کر بھی کوئی صفت رزیل کوئی صفت شیطانی ہم سے الگ نہ ہو, ہمارے گناہ ہم سے الگ نہ ہو, تو ابھی جانے گرامی وہ مجلس مجلس سے حسین نورانی ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے سے نور ملنا چاہیے, اور نور جہاں ہوتا ہے وہاں گناہ مٹ جاتے ہیں, سماپت کے جناب بتائیے سنانا, یہ غفلت ہے, اب غفلت کی دو قسمیں آپ نے سنی, ایک موت سے غفلت, ایک قبر سے غفلت, آخرت سے غفلت, ایک اس کریم مولا سے غفلت, جو کتنی محنت دے رہا ہے وہ خدا جس کے دسترخوان پر 20 سال سے کوئی رزق کھا رہا ہے, کوئی 40 سال سے رزق کھا رہا ہے, جس کی 20 برس عمر ہے وہ 20 سال سے خدا قریب کھا رہا ہے, اللہ اللہ وہ خدا کتنا قریب ہے کہ ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, کبھی اس نے رزق بند نہیں کیا, سلم ارم اور رنگ کریں گی مالک تو کتنا قریب ہے, بلکہ اور محنت بڑھاتا ہے, شاید اس کو حیا آئے, شاید اس کو شرم آئے, اے انسان تو گناہ کرتا کیسے ہے, کہتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتانا دنیا بار بار سنیے, امام کہتے تو گناہ کرتا کیسے ہے, تجھے ضرورت کیسے ہوتی ہے, جب بھی تو گناہ کرتا ہے کیا خدا تجھے نہیں دیکھتا, ارے جہاں بھی تو گناہ کرے کمرے میں چھپ کر کرے خدا دیکھتا ہے, بازار میں کرے خدا دیکھتا ہے, کہیں بھی کرے خدا تجھے دیکھتا ہے, تو تم گناہ کرتا کیسے ہے, تجھے گناہ کرنے پر ہمت کیسے ہوتی ہے, اے گنہگار امام فرماتے ہیں اگر تو یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ خدا تجھے نہیں دیکھتا بالکل کافر ہے, مسلمان نہیں, خدا تو ہر جگہ دیکھتا ہے, اور اگر تیری ماں یا تیرا باپ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے کیا تم گناہ کر سکے گا, وہ جن کا تو احترام کرتا ہے یا جو تیرے احترام کرتے ہیں تیرا احترام کرتے ہیں, اگر وہ دیکھے تو گناہ کرے گا نہیں کرے گا, پرانی نے کہا نہیں کروں گا بولا, پھر امام نے کہا اگر ماں باپ دیکھے تو گناہ نہیں کر سکے گا, جو تیرا احترام کرے تو گناہ نہیں کر سکے گا, جن کا تو احترام کرتا ہے اگر وہ دیکھے تو گناہ نہیں کرتا, تو جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرے دل میں اللہ کا احترام انسان سے بھی کمتر ہو جاتا ہے, اتنا موجود رہتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے. اس کے دل میں اگر اللہ کا احترام ایک عام انسان کے برابر بھی ہو تو کبھی تو گناہ نہ کرے. ہاں امام خمینی نے یہی تو نورانی جملہ کہا جس جملے کی بنیاد پر یہ انقلاب عظیم رفع ہوا کہ یہ پوری کائنات ان کائنات محضر خدا ہے. اے انسان یہ پوری کائنات خدا کا محضر ہے, تو خدا کے حضور میں ہے, تو خدا کی حاضری میں رہا ہے, تو خدا کی دربار میں ہے. سر محضر خدا گناہ نہ کیجیے, خدا کے حضور میں گناہ نہ کر. کیسے گناہ کر رہا ہے, کیسے اس کی مخالفت کر رہا ہے, یہ آگاہ تجھے خدا نے دیے. اگر تم آج سے کسی کی ماں بہن کو حرام کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ آج تجھے کس نے دی ہے, خدا نے دی ہے. ذرا سوچ, اگر آج کے پاس نہ ہوگی, اگر نابین ہوتا تو سرسن کی ٹھوکریں کھاتا, ایک سڑک پار کرنے کے لیے بھی محتاج ہوتا, پہاڑے جانے کے لیے بھی محتاج ہوتا. اس عظیم محنت سے آج کی گناہ کر رہا ہے. امام سہرل آپ بھی یہی پر نورانی جملہ کہتے ہیں, ہر ایک ہو اے بندے تم پر, ارے وائے ہو ہر تم پر اے بندے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے گناہ کر رہا ہے. اور کتنی بڑی نعمت, ہم اس سے گناہ کرتے ہیں. دبا کتنی بڑی نعمت, ہم اس کے ذریعے سے نہیں بچ سکتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم گناہ کرتے ہیں. یہ گناہ کیوں ہے, یہ غفلت ہے. کوئی اگر ظالم کی حمایت کرتا ہے کیوں کرتا ہے, چار پیسے کے فائدے کے لیے, دنیا سے فائدے کے لیے, آخرت کو برباد کرتا ہے. ابھی جانے گرانی, اگر یہ امت غفلت سے نکل آئے اور قرآن کے نورانی اصولوں پر عمل کرے تو کبھی ممکن نہیں کہ ہماری اس سرزمین پر, اس پانچ سرزمین پر کوئی ظالم حکومت کرے. تو انگریزی سکھ حکومت کرے, یہ امریکہ ہے جو مسلمانوں کو لگا رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ یہودی ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن ہے. کیا ہوا, عربستان پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیے. رسول خدا آج سے 1400 سال پہلے ٹھنڈی چھاپوں بھر کے افسوس کرتے ہیں, آپ سارے صحاب پریشان ہو جاتے ہیں. رسول خدا غمگین ہے, ان کے اللہ کے رسول آپ کیوں غمگین ہیں, صحابہ زمانہ دیکھ رہا ہوں, آخری زمانے کے مسلمانوں کو مل رہا ہوں, اتنا آخری زمانے کہ مسلمانوں کو آپ کیوں نہ رہے. کہا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ یہ یہودی یہ عیسائی مسلمانوں کو گوشت کے ٹکڑے کی طرح کاٹ کاٹ کے تقسیم کریں گے. پر یہ حصہ تم سنبھال لے, یہ حصہ اسرائیل کے حوالے, یہ حصہ امریکہ کے حوالے, یہ حصہ برطانیہ کے حوالے, یہ فرانس کے حوالے. جو رسول خدا نے 1400 سال پہلے کہا, میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان ایسے ذلیل ہو جائیں گے کہ یہودی اور نصرانی ان پر قابض ہو جائیں گے اور گوشت کے ٹکڑے کی طرح ان کو کاٹ کے تقسیم کریں گے. آپ اپنے باہر رہیں گے تو سارے اختراب کرے گا, مسلمان بھی پریشان ہو گئے. کیا اس وقت مسلمان اتنے کم ہو جائیں گے, رسول خدا نے کہا تم سے لاکھوں کی تعداد میں زیادہ ہوں گے, کروڑوں کی تعداد میں زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. ان میں قلت کی ہوگی کہ کوئی نصرانی میں حکم دے, کوئی یہودی سفیروں پہ حکومت کرے, کوئی انگریزی سفیروں پہ حکومت کرے, یہ قلت کیوں ہوگی. رسول خدا نے 1400 سال پہلے بتایا, کہا یہ قلت اس لیے ہوگی کہ ان کا عمل ایک طرف ہوگا, قرآن کا حکم دوسری طرف ہوگا. جو قرآن کا حکم ہوگا ان کے خلاف, اس کے خلاف ان کا عمل ہوگا. جو قرآن کی فکر ہوگی ان کے خلاف ان کی فکر ہوگی. اب آپ سنیے, ہماری ساری مصیبتوں کی وجہ نہیں آج ہماری فکر قرآن میں ہے, آج ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں. آپ نے دیکھا یہودیوں عیسائیوں نے کیا کیا, ان سارے عربوں کو کس طرح سے بے وقوف بنایا. جب عثمانیہ حکومت تمام عرب ممالک ایک تھے, بھائی جو جارڈن بارڈر تھا الگ نہیں تھے, یہ ایک ہی ملک تھا. اور اس میں عثمانیہ حکومت تھی, لیکن کیا ہوا, عثمانیہ حکومت کی طرف سے یہاں نقصان ہوگی, عربوں پر ظلم ہوا. اور جب بھی ظلم ہوگا, جب بھی حق مارے جائیں گے, تو پھر ظالم کو بہت آسانی ہے کون ترقی پیدا کر رہے تھے؟ دیکھو تیرا ہاتھ چھینا جا رہا ہے، یہ سوچی تمہارا ہاتھ چھین رہے ہیں، جو تمہارے ہاتھ کو پامال کر رہے ہیں۔ عربوں میں، انگریز، برطانیہ حکومت، فرانس میں قوم ترقی پیدا کی، نتیجہ یہ ہوا قوم ترقی باقی چلی گئی اور اتنی بڑی کہ عربوں میں ترکی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ پہلا تو وہ ترکوں کا، کیونکہ متقی سال حکمران نہیں تھے، خائن حکمران تھے، حکومت مارے گئے۔ قوم پرستی کی نفر بڑھی، آگ بڑھی، پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب عرب اور ترک میں اور برطانیہ میں، فرانس میں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں کو یہ فکر دی کہ آپس میں لڑو اور آزادی حاصل کرو۔ قوم پرستی کی بنیاد پر عظیم عربستان تم بناؤ گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ عظیم عربستان بنا، وہیں ادھر سے جنگ ختم ہوئی، دونوں آپس میں لڑے، مسلمان نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا پورے عربستان کے حصے بنا دیے گئے، آدھا حصہ فرانس کے قبضے میں چلا گیا، یعنی آدھے عرب فرانس کے غلام ہو گئے اور آدھے برطانیہ کے غلام ہو گئے۔ اور اسی وقت اسرائیل بنا، اسی وقت بیت المقدس چلا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ قوم پرستی مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ قوم پرستی غلامی کی زنجیر ہے۔ ابھی بھائی جانی بنگلہ دیش بنا کیوں؟ کہ یہاں کے نا حل فاسق و فاجر حکمرانوں نے بنگلہ دیش کے حکم کو مارا۔ لیکن کیا آج ان کو حقوق مل گئے؟ آج تو ان پر بنگالی حکومت کر رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے آج کا ظلم نہیں ہے، ان پر بڑھتی بربریت نہیں ہے کہ آج پولیس گولی نہیں چلاتی۔ آپ نے سنا ہوگا اب بھی وہ بڑھتے رہتے ہیں اور سیدھے جاتے ہیں، اب بھی ان پر ظلم ہوگا۔ پہلے غیر بنگالی ظلم کر رہا تھا، آج ان پر بنگالی ظلم کر رہا۔ اب آپ نے دیکھا یہ قوم پرستی کہاں سے چلی؟ یہودیت چاہتی ہے کہ قوم پرستی کے ذریعے سے مسلمانوں کو نابود کیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت مسلمان سے، ملت مسلمیہ سے، کہ بتائیے یزید بھی عرب تھا اور جن پر ظلم کر رہا تھا وہ بھی عرب تھے؟ سادات بھی عرب تھے، ایرانی تو نہیں تھے، پاکستانی میں رہیں گے۔ تو یاد رکھیے ظالم کی سوچ ایک ہوتی ہے، ظالم چاہے عرب ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے افغانی ہو، چاہے پاکستانی ہو۔ خدا قرآن میں کہتا ہے لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ظالم ایک قوم ہے اور مظلوم بھی ایک قوم ہے، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے عرب ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے افغانی ہو۔ مظلوم الگ ہے اور ظالم الگ ہے، ظالم کی قوم الگ ہے، مظلوم کی قوم الگ ہے۔ اور حقوق قوم پرستی سے نہیں ملتے ہیں بلکہ غلامی سے زنجیر ملتے ہیں۔ اب وہی امریکی سفیر، وہی عربی، وہی یہودی اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ قوم پرستی کی آگ ہر جگہ پر لگا رہے ہیں۔ ابھی نانگرانی حسین اس کے خلاف ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو خدا پرستی اور ہے، قوم پرستی اور ہے۔ قوم پرستی کیا؟ قوم پرستی یہ ہے کہ جب عربوں کے اندر قوم پرستی بڑھی، انہوں نے کہا بھائی عرب چاہیے حکمران، چاہے شرابی ہو، چاہے دانی ہو، مگر عرب ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، عرب ہے تو ہمیں منظور، اگر عرب نہیں ہمیں منظور نہیں ہے، اگر غیر عرب ہے ہمیں منظور نہیں، اگر پاکستانی ہے، متقی ہو، نمازی ہو، خوف و خدا رکھنے والا ہو، اللہ کا ولی ہو، ہمیں منظور نہیں، شرابی عرب منظور ہے۔ یعنی قوم پرستی اتنی انسان کو عدالت سے ہٹا دیتی ہے کہ شرابی منظور، نمازی نہیں منظور۔ اب دیکھیے اس وقت عراق اور شام دو مسلمان ملک، لیکن دونوں کے اندر قوم پرستی ہے، دونوں کے ہنہا پانچ پارٹی بھی ہونا ہے اور پانچ پارٹی کا چیئرمین کون ہے؟ عیسائی ہے۔ ابھی بڑا ہے، دو چار ہفتے کا ہے، افلکی عیسائی، افلکی کام عیسائی، یعنی صدام سیکرٹری ہے، وہاں آفس میں سب سیکرٹری ہے، پانچ پارٹی وہاں بھی ہے، یہاں بھی دونوں مسلمان ملکوں کا چیئرمین یا حکمران ساتھ ایک عیسائی، ایک خدا کا دشمن، قرآن کی نظر میں عیسائی پیغمبر کا دشمن ہے، ناجس سے عیب ہے، ناجس ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ جب انسان کے اندر قوم پرستی آ جاتی ہے تو ایک عیسائی اور یہودی بھی منظور ہے اگر وہ اس کی قوم سے ہے، اور اگر کوئی متقی انسان ہے اس کی قوم سے نہیں ہے تو وہ منظور نہیں ہے۔ تو بتائیے یہ قوم پرستی خدا پرستی ہے، حق پرستی ہے، ہر جگہ ہے, ہر فرق کی وجہ ہے کہ اس کی ہدایت کی جائے تو خدا فرق. بھائی مثلاً آپ دیکھیے نعرے لگائے جاتے ہیں, بھائی جیے لوہارے, جیے پنجابی, جیے پٹھان. اب آپ دیکھیے ان نعروں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے جس کی طرف ہم کو سمجھا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جیے مسلمان, کوئی یہ نہیں کہتا جیے اسلام. کیا کہیں, کیا نعرے لگائے جاتے ہیں, جیے پٹھان, جیے مہاجر, جیے پنجابی. بھائی جب کسی نے نعرہ لگایا جیے پنجابی, یعنی شرابی پنجابی کو بھی اس نے اس نعرے میں شریک کیا, دانی پنجابی بھی زندہ باد اور سارے جمی کل ہزار پنجابی بھی زندہ باد. مگر اگر کوئی غیر پنجابی نمازی ہے اس کے لیے زندہ باد نہیں کہا. اب ہم نے دیکھا کہ قوم پرستی میں سارے ظالم بچ جاتے ہیں اور مظلوموں کی جھڑکنے کٹی جاتی ہیں. مظلوم کے جھڑکنے کٹتی ہیں, یہی قوم پرستی ہے. بھائی جیے مہاجر, یعنی مہاجر چاہے اس کو تھوڑا ہو, چاہے ہیرون بیچنے والا ہو زندہ باد, مگر اگر غیر مہاجر مستقی ہے اس کے لیے ہم نے زندہ باد نہیں کہا. جیے اسلام کا نعرہ ختم ہو گیا, ابھی جانے کے رانی خدا کے راستے ہوش میں آ جائیے. یہی حشر امریکی یہودیوں نے بنگلہ دیش کو دیا اور آپ اس مسلمان مملکت کو بھی توڑنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ مملکت نہیں بچ سکے گی جب تک کے سارے علماء متفق نہ ہوں. اصول سب سے بڑا علماء کا ہے. یہ قوم پرستی کیوں بنے, مجرم علماء ہے. علماء نے ایک دوسرے کی مسجدیں جلوائی, لوگ مجبور ہو گئے قوم پرستی کی طرف. پھر اپنی حفاظت تو چاہیے, گھروں کی حفاظت تو چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ کتنے گھر جلے, کتنی مسجدیں جلی, یہ کتنے جلوائی ان علماء سو نے جلوائی. بھائی علماء سو شیعوں کے اندر بھی ہے, سنیوں کے اندر. ہاں مولانا علی سے پوچھا گیا, یعنی شیطان کے بعد بدترین مخلوق کون سی ہے؟ علماء. امیر شام احمد علماء. شیطان کے بعد سب سے ذلیل ترین مخلوق کون سی؟ فرمایا علماء. پھر پوچھا اہل بیت کے بعد, آئین رسولین کے بعد بہترین مخلوق کون سی؟ صحابی علماء. بھائی سمجھ علی کے جملہ آج اس پورے ماحول کو دیکھیے اور علی کے جملے کو سمجھ لینے کی کوشش کیجیے. مولا علی کہتے ہیں انبیاء کے بعد, ائمہ کے بعد بہترین مخلوق علماء ہے. وہ علماء جو تمہیں فاسق نظام سے نکال کر, گناہ کی زندگی کے نظام سے نکال کر, فتنے اور فساد سے نکال کر, جس طرح سے امام خمینی نے پوری قوم کو گناہ سے نکال کر اور نور ہدایت کی طرف ہو کر, یہ علماء جو اتحاد کا درد دیتے ہیں, یہ علماء جو قرآن نظام چاہتے ہیں, یہ علماء. اور فرمایا شیطان سے بدترین مخلوق کون سی؟ فرمایا وہ بھی علماء. کون سے علماء؟ جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کے گھر دلواتے ہیں. بھائی چند بندے اگر میں چاہے وہ کسی فرقے کے خلاف میرے اوپر کیا اثر ہوگا, پورا مجمع نعرہ لگانے لگے گا, لیکن کسی مسلمان کا دل دکھے گا, سفر کا ہوگا, یا قرآن پر بھی ظلم ہوگا, بھائی پر بھی ظلم ہوگا. قرآن کیا تھا تصویر کا مجمعہ نہیں ہے. مسلمانوں آپ اپنے سفر کا نکل, میری شہرت ہو جائے گی, آپ مجھ سے تو راضی ہو جائیں گے. بھائی مولانا نے بڑی اچھی محنت پڑھی, میرے بننے میں تو اضافہ ہوگا, لیکن ہم نے نہیں سوچا یہ چار مارے تو لگ گئے, لیکن ہم نے قرآن کی بنیاد کو قتل کر دیا, ہم نے اسلام کی بنیاد کو قتل. بھائی اگر آج سارے فرقوں کے علماء متفق ہو جائے تو اس ملک میں قرآنی نظام آنے میں کوئی دیر نہیں ہے. تو ہم پرستی کیوں ہے, ملک پرستی کیوں ہے, سوائی پرستی کیوں ہے؟ کہ علماء متحد نہیں ہے, علماء ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک ساتھ مسجد میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جانے کے ابھی جب تک کے علماء متفق نہ ہوں گے جو فتنا اور فساد ختم نہیں ہوگا. یعنی معلوم نہیں ہوا اب اگر ہمارے ملک میں رشوت ہو رہی ہے, یہ بھی جرم علماء کی گردن پر ہے. اگر علماء متفق ہو جائے تو یہاں رشوت ختم ہو جائے گی, قرآن کی حکومت آ جائے گی. اگر ہمارے ملک میں شراب چل رہی ہے, کتنا ہو رہا ہے, بھائی بھائی کے گردن کو کاٹ رہا, اس کی بھی ذمہ داری ان علماء پر ہے, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی, جو اپنی ذاتی شہرت اور مفاد کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں تو تفرقے کی باتیں ہوتی ہیں. میری اپیل ہے اگر آپ دل میں درد رکھتے ہیں کہ یہ سب برائیاں ختم ہو, یہ ملک امن کا گہوارہ ہو, یہ جنت بنے دنیا کی, تو دیکھو آج سے میری اپیل ہے آپ چاہیے اپنے بھائی سنیوں کے ساتھ نماز پڑھیے. تمام مستحقین کا فیصلہ ہے کہ ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی آج جلد سے ایک دوسرے کے ساتھ رکھے. یہ دوریاں ختم ہونا چاہیے. آپ کوشش کر کے اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ جائیے, دیکھیے, ملیے اور نماز ساتھ پڑھیے. ویسے ہم ساتھ ہوتے ہیں, نماز پڑھنے وقت ہم ساتھ نہیں ہوتے. ابھی بانو گرامی آپ نے نہیں سنا, مولانا علی کا وہ سر بھرا چل رہا مدد علاقہ میں موجود ہے. علی کہتے ہیں دیکھو میں پھرو جب جان سے تمہارے لیے, علی کہتے ہیں میرا حق چھینا گیا مگر میں نے صبر کیا اتحاد مسلمین کے لیے. اللہ علی کا ماننے والا کبھی سفر کا نہیں کرتا. علی کہ میرا حق چھینا, علی کہتے میں اتنی تکلیف میں تقسیمت تو برداشت نہیں کر سکتے. میں نے ایک لفظ نہیں کہا تو لفظ مسلمانوں کے اتحاد کو کھا رکھ سکتے. آئے تھے لوگ واپس کر دیا, نہیں علی اتحاد چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پھوٹ پڑ گئی تو یہودی حملے کے لیے تیار ہے, ہاں اس کرانے کے لیے عیسائی تیار ہے, اسلام کو نابود کر دیں گے. علی کہتے ہیں یہ نہ تو بنا ہوتے سن گئے شیعہ, میں نے اس وقت صبر کیا اتحاد کے لیے جب میری آنکھوں میں گویا کانٹے چنے ہوئے تھے اور میرے حالت میں ہڈی ختم ہوئی. یہ علی کی دنیا ناخوب اتنی تکلیف سے مشکل سے علی, لیکن اتحاد کو پارا کرنے نہیں دیا. بس ابھی جانے آگے منزل نصائب کی طرح اٹھائے کیوں آئے میدان کر بنا لے قرآن کا نظام نافذ نظام الہی نافذ. علی اکبر کی قربانی حسین نے اسی مقصد کے لیے دی کہ یہ مسلمان شاید جاگ جائے شاید بیدار ہو جائے. علی اکبر کی طرف کی ہوئی آج شاید ان کی غیرت کو جھنجھوڑ دے. میرے نند علی اکبر کی ناز چاہے شاید ان کے شعور میں انقلاب پیدا کر دے. ہاں علی اکبر آ رہے بار بار کہہ رہے بابا مرنے کی اجازت دیجیے, ماما جنگ کی اجازت دیجیے. اب علی اکبر کو اجازت میں نہیں چڑھا دے گا, مگر پہلے گھر میں جاؤ تو جس سے اجازت لے کر آنا جس سوفی نے تجھے اٹھارہ برس تک پالا ہے. ہم جانو علی اکبر کو کس نے پالا تھا؟ جناب زینب نے پالا تھا. اور مشہور تھا مدینے میں کہ جناب زینب کرتی تھی کہ بس میرے لال کی اٹھارہ برس عمر ہونے دو, میں ایسی شان سے شادی کروں گی کہ دنیا والے جان لیں گے کہ بنی ہاشم کے سردار کی شہزادے کی شادی کس طرح سے ہوتی ہے. لیکن ہاں وہ شادی کی حسرت دل میں رکھ گئی. اب علی اکبر آ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جناب زینب خیلے کی طرح نہ دیں گی. علی اکبر آئے اور آتے ہی گود میں لے گئے اور آ کر ایک بات کہی کہا تو کی ہوں میں نے بچپن سے لے کر آج تک جو بات پوچھی ہے آپ جو مسئلہ پوچھا آپ کہا ہاں بیٹے تم میرے بیٹے ہوں میں نے تمہیں پانا ہے. کہا آج ایک مسئلہ پوچھ لیا ہے بیٹا اس مصیبت اور کیا مسئلہ؟ کہا بس اللہ اتنا بتا دیں تو مرتبے میں آپ افضل ہے یا راضی ذریعہ جملہ تھا سربند ہو جائیں گے جملہ کا جس کی اجازت کس طرح سے چاہ رہے ہیں. کہا بس کچھ ہوگا اتنا بتا دیں کہ رتبے میں آپ افضل ہیں یا قاضی زہرا افضل ہے؟ یہ جناب زینب کہنے لگی میرے لال کیسی باتیں کہہ رہے ہو؟ کہا فاطمہ زہرا کا مکان, کہا اس قمیض کا مکان. ارے میں تو فاطمہ زہرا کی نوجوانی ہوں جوتیاں اٹھانے والی ہوں. بس اتنا سننا تھا علی اکبر نے زور چھوڑ دی, ہاتھ جوڑ کر کہا پوچھی اما اگر آپ فاطمہ کی نوجوانی ہے تو اپنے بیٹے علی اکبر کو فاطمہ کے مظلوم بیٹے حسین پر قربان کرو. اجازت خود فوج نبی کی تحصیل کہ جب علی اکبر خیمے میں تھے تو پھیلنے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ علی اکبر جب سب سے رخصت ہو کر آگے بڑھنا چاہتے تھے نا, پھر کوئی چھٹی آ کے دامن پکڑ لیتی تھی, پھر کوئی بہن آ کے گلے میں باہیں باندھ دیتی تھی, بھیا تم ہم چکلے پیغمبر ہونا اسی دیر بعد یہ چہرہ خاک اور کوئی میں مل جائے گا. میرے بھائی جی بھر کے ملاقات کرنے کو کوئی بہن آگے بڑھ کے کرتی تھی, بھیا پہلی مرتبہ اپنی طرف سے مل رہی تھی, یہ سبرا نے کہا تھا اس کی طرف سے مل رہی ہو. بھیا اب جو بڑی دیر ہوئی نا تو حسین نے کہا, حسین نے کہا بیوی مسافر کا راز کرنے کو مسافر کو جانے ہو. اب بیویوں نے دو کتارے بنائے, اب دو کتاروں کے درمیان جب حضرت علی اکبر چلنے لگے نا تو اداداروں منظر ایسا بنا کہ حسین جیسے قابل انسان بھی آنکھوں پہ رومال رکھ کر روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے کہ میرے منظر کیا بنا. جب میں دو کتاروں سے بیویوں سے علی اکبر چلنے لگے نا تو ایک خیمے سے نیکی سی آواز آئی, بھیا علی اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جاؤ. سید سجاد اپنی جھکی ہوئی کمر کو دونوں ہاتھوں کے سہارے لیے آئے, بھائی نے بھائی کو سینے کروں بڑی دیر ہو گئی. علی اکبر میدان میں پہنچے, بڑی دلیری سے مقابلہ کیا لیکن چاروں طرف کے طالبوں نے مل کر حملہ کیا ہے, اب سین سنیں گے, اب منظر سنیں گے. بڑا دردناک منظر ہے اداداروں, منظر یہ دیکھ رہی ہے دنیا کہ علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر کے اوپر ہے اور علی اکبر کا گھوڑا چاروں طرف گھوم رہا ہے اور فوج کا گھیرا ہے. میں کہوں گا اے علی اکبر کے باغوں پر گھوڑے تو اس حسین کی امانت کو ظالموں کے قید سے نکال کیوں نہیں رہتا, تو وہ گھوڑا کہے گا اگر اس سے زبان ہوتی وہ کہتا ہے ذاکر تو کربلا میں موجود نہ تھا, تو میری مجبوری نہیں جانتا, اور ذاکر علی اکبر کا سر میرے سر کے اوپر تھا اور علی اکبر کے سر سے خون نکل رہا تھا جو میری آنکھوں میں گر رہا تھا, مجھے دکھائی کم دے رہا تھا جو میرے فاطمہ کے پرجن کو یہاں سے نکال جاتا. دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, بس ابھی کسی ظالم نے برچی ماری یا علی اکبر نبی میں گر آواز دی یا اب رکنی, اور صبح سے لاتے اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا تیرا بیٹا گر گیا. حسین نے آواز سنی, حسین چند قدم آگے بڑھے مگر حسین نے کچھ دکھائی نہیں دیا, آواز بھی خود ہوگی یا بنائی میرے نام تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا, بیٹا مجھے پکارو تک تیری آواز کے سہارے تیری ناز پر پہنچ سکو. حسین آئے گود میں لیا, کہا میرے لال پورے زندگی بھر اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا, میرے لال آج کچھ مانگ لے میری خواہش ہے. علی اکبر نے کہا بابا اور کچھ نہیں مانگتا مگر بیمار بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا, شکرا گھبرانا نہیں میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا. بابا ایک مرتبہ شکرا کی زیارت کرا دے. اچھا میرے لال میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو, اب علی اکبر نے کیا دیکھا, جس طرح سے سادات دروازوں کو تالا لگا کر آئے تھے نا سارے دروازے بند نظر آئے, کہیں شکرا نظر نہیں آئی, علی اکبر کی ناک کر دی بابا میری شکرا کہیں میری جدائی میں مر تو نہیں گئی, بعد آپ نے جوڑا نظر دیکھا نہیں میرے باپ اب پھر دیکھو اب نانا کا روزہ نظر آیا مگر توڑا نظر نہیں آئی علی اکبر تڑپنے لگے بابا توڑا نظر نہیں آئی اچھا میرے لال اب دیکھو اب جو دیکھا قیامت کا منظر تھا اداکاروں سنیں گے کیا منظر تھا جب میں سوگرا سے علی اکبر رخصت ہو رہے تھے یہ نندی جی علی اکبر کی بہن اس نے کیا کیا لمبے سے ہاتھ جوڑ دیے کہا بھیا تو مجھے چھوڑ کے تو جا رہا ہے مگر اتنا احسان کر دے کہ اپنے دونوں قدموں کے نشان اس مٹی کے ڈھیر پر چھوڑ نہ جا جب تیری یاد ستائے گی تیرے قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر دل کو بہلاؤں گی علی اکبر نے کیا دیکھا ارے جہاں قدموں کے نشان تھے وہی سگرا کی آنکھیں تھی اور کبھی کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی تھی بھیا یہ پہلے تیرے وعدے سے مل رہا ہے علی اکبر نے کہا بابا یہ دیش کا تو اچھا ہوتا ارے یہ جہاں لے کے جا رہا ہوں بابا ایک مہربانی اور جی میرے نام بابا میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں بابا مجھے پہلے لے چلے اچھا میرے نام اب اس پہن نے کیا کیا ایک ہاتھ علی اکبر کے سر سے نیچے دیا دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا یا علی مدد یا علی مدد مرحبا جوان بیٹے کی لاش لاش اٹھائی ارے لاش سینے سے اٹھائی مگر ہاتھ لڑنے پھر لاش کو لٹا دیا پھر کوشش کی لاش سینے سے اٹھائی مگر لاش اٹھائی نہ گئی ماتم